जिंदा है तेरा नाम मोहम्मद अली नकवी, जारी है तेरा काम मोहम्मद अली नकवी।
بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین و خیر الناصرین و معین. اہم موضوع تاریخ تشیع کے اعتبار سے اور وہ بھی خصوصاً پاکستان کی انقلابی تشیع کے اعتبار سے بڑے اہم موضوع اور انشاءاللہ مقدس جگہ مسجد میں آپ سے مخاطب. یہاں ہمیں موقع نوجوان دیتے رہتے ہیں, خدا انشاءاللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے اور ہمیں بھی کچھ ایسی باتیں یہاں کرنے کا موقع ملے کہ جو ہماری اور آپ تمام نوجوانوں کی, جوانوں کی, بزرگان کی آخرت کا اسباب مہیا کرنے میں مددگار ثابت ہوئی. درود پڑھے محمد والے محمد. آج شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی برسی کا دن ہے, ان کی شہادت کی تاریخ ہے. 1995 7 مارچ 1995 میں ڈاکٹر محمد علی شہید ہوئے ہیں. ڈاکٹر محمد علی ایک ایسی عظیم شخصیت کہ پاکستان میں جب سے یہ پاکستان اپنے معرض وجود میں آیا, یعنی 1947, ہمیں شاید اتنی جامع شخصیت کہ جو صرف 42 سال 43 سال 52 میں پیدا ہوئے, 95 میں چلے گئے, تو خالی 42-43 سال ہمارے درمیان رہے, لیکن اتنے کم وقت میں, اتنے کم عرصے میں اس قدر اس اللہ کے بندے کے کاموں میں برکت ہے, اس کی زندگی میں برکت ہے. بہت کم, یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتے لوگ, لیکن پاکستان کی سرزمین پر اس طرح کے لوگ بہت ہی کم ہوئے جب سے پاکستان وارد وجود میں آئے. لاہور کے رہنے والے والد صاحب عالم دین ہیں, ابتدائی زندگی نجف میں گزری ہے. ڈاکٹر صاحب اپنے والد صاحب کے ساتھ ہیں, بچپنا ہے نجف میں, یہی نجف کی سرزمین اور یہی امام علی علیہ السلام کے حرم کے اطراف میں. اور اس کے بعد والد صاحب کیونکہ مبلغ ہیں, مختلف شہروں میں جا رہے ہیں, مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں, تو اپنے والد صاحب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. اس سفر نے بھی, ویسے بھی سفر کو وسیلہ ظفر کہا جاتا ہے, کامیابی ڈپینڈ کرتی ہے لوگوں کے سفر پر. لوگ جتنا زیادہ, قرآن نے بھی کہا ہے سیرو فی الارض, زمین پر گھومو پھرو, دیکھو گزشتہ لوگوں کے گزشتہ لوگ ہوں یا گزشتہ تاریخ ہو، گزشتہ اشخاص شخصیتیں ہوں، اگر آپ ان کے اوپر ہلکی پھلکی سی بھی نگاہ ان کے علاقوں میں جا کے ڈالتے رہیں، خود آپ بہت تجربہ کار ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا، سورہ اسرا، سورہ اسرا کی یہ آیت نمبر 9 ہے، اس کو بھی میں تھوڑا سا یہاں پر، قرآن کو کہا ان حاصل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ قومیں کہ جو کسی طرح ہدایت کے لیے آمادہ ہوتی ہیں، یہ قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے۔ اقوم جو کہیں نہ کہیں کسی جگہ سٹینڈ کریں، کسی سچائی پر سٹینڈ کریں، کسی حقیقت پر سٹینڈ کریں، تو پھر قرآن ایسے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن اگر ہم لاوبالی ہیں، قرآن اگر ہم ہدایت کے متقاضی نہیں ہیں، اگر ہم خود ہی سیدھے راستے کی تلاش میں نہیں ہیں، ہلکی سی جستجو بھی نہ ہو، تو قرآن عام کتابوں کی طرح ہمارے گھر میں رکھا رہے گا، اتنی ساری کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب کا اضافہ ہو جائے گا، قرآن۔ لیکن کہا کہ جو قومیں ہدایت کے لیے ہلکی سی بھی محنت و کوشش کرتی ہیں، قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے۔ ان حاضل قرآن یہدی للتی ہی اقوم و یبشر، اور خوشخبری دیجئے مومنین کو، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ کے جو اچھے کام انجام دیتے ہیں، صالح کام انجام دیتے ہیں، ان لہم اجرن کبیر، کہ خدا کے ہاں ان کے پاس بہت بڑا اجر موجود ہے۔ یہ آیات قوم اور شخصیات، قوم اور شخصیت دونوں کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخصیت انشاءاللہ اس قابل ہو جائے کہ جو امت کو پہلے مرحلے میں، اپنی قوم کو پہلے مرحلے میں، ہو سکتا ہے اپنے فیملی کو، اپنے پڑوس کو، اپنے محلے کو، یہاں سے سٹارٹ لے، پلان کرے کہ یار مجھے پہلے اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو نیک کرنا چاہیے، اور پھر ایسا ایسا اپنا دائرہ بڑھانا چاہیے، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ایک انسان کامیاب ہو جائے گا معاشرے میں، تو آپ دیکھیے آیا وہ اپنے گھر میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں کامیاب نہیں ہوا، بڑی مشکل بات ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اپنے گھر میں کامیاب نہیں، بڑی مشکل بات ہے اپنے محلے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کس طرف کامیابی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہدایت کی طرف لانا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف لانا، لوگوں کو اچھا انسان بنانا، آسان زبان میں بات کریں، لوگوں کو اچھا انسان بنائیں۔ ان کو بہت انقلابی اور مذہبی، یہ اگلے مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں بھی اچھے انسانوں کی کمی ہو گئی ہے، اچھے لوگ نہیں مل رہے ہم کو۔ اچھے لوگوں سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اپنے مادی مفادات کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے مادی مفادات کے لیے اپنے رشتہ داروں کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے آفس کے کولیگس کو نقصان نہ پہنچائیں، یعنی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے خاندانوں میں جھگڑے نہ کروا دیں، چھوٹے مفادات کے لیے مسجدوں میں، مبارگاہوں میں مومنین کو آپس میں نہ لڑوا دیں، چھوٹے مفادات کے لیے تنظیم کو تنظیم میں نہ لڑوا دیں، ماتمی دستے اور انجمنیں آپس میں نہ لڑ جائیں، ٹرسٹیں آپس میں نہ لڑ لیں۔ اچھے انسان چاہیے، سچ بولنے والے اچھے انسان چاہیے، غیبت نہ کرنے والے اچھے انسان چاہیے، ہر وقت لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے۔ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن یہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اس معاشرے سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم ایک بہت بڑی شخصیت کے موضوع بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر محمد علی نقوی، کہ جنہوں نے ان تمام مراحل کو بہت جلدی طے کر لیا، کہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جو اگر ہمارے اندر موجود ہیں اور ہمارا معاشرہ ان سے استفادہ کر رہا ہے، ہمارے اطراف، ہمارا محلہ، ہمارا یعنی پڑوس اس سے استفادہ کر رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ پھر کسی قابل ہو سکتے ہیں۔ ہم شخصیات کے فقدان کا اس وقت شکار ہیں۔ قحط الرجال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ ہمارے یہاں اپنی سطح کے اچھے لوگ ہو سکتا ہے ہوں، لیکن جو معاشروں کو، جو قوموں کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں ان کی کمی ہے، جو اس طرح سوچتے ہیں ان کی بہت کمی ہے۔ ایک درس دے دینا، ایک لیکچر دے دینا، ایک دفعہ متاثر کر دینا، اچھی ایک نماز ہو جائے گی، اچھی دعا ہو جائے، یہ سب بہت اچھا ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ مسلمان نوجوان سے مطلوب نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ سب سے کم مطلوب ہے۔ یہ بھی آپ کا مقصود ہے، یہ بھی آپ کا مطلوب ہے، لیکن یہ سب سے کم ہے۔ ہدف کیا ہے؟ شیعہ، کربلا کا ماننے والا، اس زمانے میں جس نے ایران کا انقلاب دیکھا ہو، جو خمینی بوشیکن کے زمانے میں جس نے تھوڑی بہت سانسیں لی ہوں، پھر رہبر معظم جیسی شخصیت دیکھی ہو، پھر حسن نصر اللہ جیسے لوگوں سے اس کی ملاقات رہی، یا کم سے کم ان کو اپنی آنکھوں سے چاہے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو، ان کی آوازوں کو سنا ہو، یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، عبد الملک حوثی جیسی شخصیت سے متعارف آپ ہوئے ہوں، یعنی اس دور کے اندر جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنی بڑے بڑے شخصیات اس قدر بڑے کارناموں کے ساتھ، اتنے بڑے کارناموں کے ساتھ اگر یہ شیعہ نوجوان زندگی گزار رہا ہے، تو اس سے پھر چھوٹے کام مطلوب نہیں ہیں، وہ بھی کسی جگہ پر آپ کی ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ شیعہ نوجوان کو بہت آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے، اب اس زمانے میں شیعہ نوجوان کو بہت آگے چل کے سوچنا چاہیے، بہت دور کی سوچنی چاہیے، بڑے بھاری سٹیپس اٹھانے کا پلان کرنا چاہیے، آغاز چھوٹا ہوتا ہے لیکن پلان بڑا ہونا چاہیے، ہدف بڑا ہونا چاہیے، ویژن بہت بڑا ہونا چاہیے۔ یہ اگر باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں تو میں ڈاکٹر محمد علی پہ بات کرنے جا رہا ہوں، جنہیں اس طرح کے وسائل فراہم نہیں تھے، جنہیں اس طرح سے رہنمائیاں نہیں مل رہی تھیں، جنہیں اس طرح کی شخصیات کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، کہ جب انہوں نے کام کا سٹارٹ، یہ کام کا آغاز کیا ہے، اتنا بڑا سٹیپ اٹھا رہے ہو، اتنی بڑی سوچ سوچتے ہو، اور آدمی تم ہو ابھی انٹر میں پڑھنے والے، 14 سال 15 سال یا 18 سال تمہاری عمر ہے، 18 سال کی عمر میں محمد علی اتنا دور سوچتے ہو کہ پاکستان کے سارے، میرے پاس وہ کوٹیشنز موجود ہیں کہ جو ان کے جملے میں لے کر آیا تھا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ شخصیت، یہ الگ بات ہے کہ ان کو پہچاننے کے لیے ان کی باتوں سے زیادہ ان کے کاموں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں، ایک ہماری طرح بولتے رہتے ہیں بس، کام کچھ نہیں کرنا، انہوں نے بولتے رہیں جتنا اچھا چاہے بلوا لی جاؤ ان سے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، عملاً کام کر کر پریکٹیکل کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی بولنے والوں میں سے نہیں ہیں، یعنی آپ کو لمبی لمبی تقریریں نہیں ملیں گی، لمبے لمبے خطابات نہیں ملیں گے، کتابیں نہیں لکھی ہوئی انہوں نے، مجلسیں نہیں پڑھ رہے، آپ کو اس شخصیت کو اس کے کام کے ذریعے سے پہچاننا پڑے گا کہ اس شخصیت نے کام کیا کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب اس کا تصور بھی آپ لوگوں کے لیے مشکل کام ہے کہ لوگوں کو ان کی زبان سے نہیں، ان کے عمل سے پہچانے، ان کے کاموں سے پہچانے، جو قوموں میں وہ کام کر گئے، بنیادیں رکھ گئے، اور الحمدللہ جو آج تناور درخت بن چکے ہیں، جس کے ثمرات پوری دنیا میں، آپ ان کاموں سے شخصیات کو پہچانے، ڈاکٹر محمد علی اپنے کاموں سے پہچانے جائیں گے۔ لیکن جتنا تھوڑا بہت بولا بھی ہے تو کمال بولا ہے، بہت کم باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے، لیکن جو کم باتیں بھی کی ہیں وہ بھی کمال کی ہیں۔ مثلاً کہا کہ حق کو پہچاننے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھروں میں بیٹھ جانا، یہ حق کے ساتھ ظلم ہے، توہین حق کی، بات چھوٹی سی ہے لیکن کتنا گہرا مطلب ہے۔ یا تو تمہیں حق پہنچا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل پایا کہ حق ہے کیا، نہ آپ کی سمجھ میں خمینی آئے، نہ آپ کی سمجھ میں انقلاب آیا، نہ آپ کی سمجھ میں خامنہ ہی آئے، نہ لبنان آیا، نہ دشمن شناسی آپ کو ملی، ٹھیک ہے، لیکن جہاں آپ کو حقیقت کا علم ہو گیا، جہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ ہدایت کہتے کسے اور کیا عمل، یعنی کیا اسٹیپس اٹھانے، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو توہین ہے اس حق کی جس کو تم دعویٰ کرتے ہو پہچان لیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں، ٹائم کے موضوع پر بات کی ہے، کمال کیا ہے، اتنا خیال ہے آپ کو ٹائمنگ کا، آئی ایس او کے نوجوانوں کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آدھے گھنٹے لیٹ پروگرام شروع کیا ہے، یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یہاں پہ 100-200 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ان سب کا ذرا آدھا گھنٹہ جمع کیجیے، اب 100-200 افراد کا آدھا گھنٹہ جمع کیا گیا، پتہ چلا وہ تو اتنے سارے گھنٹے بن گئے، کہا کہ آپ نے اصل میں قوم کے اتنے سارے گھنٹے ضائع کر دیے، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں یار آدھے گھنٹے پروگرام لیٹ ہوا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے قوم کے اتنے گھنٹے ضائع کر دیے صرف اپنے پروگرام کو تھوڑا سا لیٹ کر کے۔ یعنی باتیں بڑی مختصر اور چھوٹی ہیں، لیکن اس اللہ کے بندے نے جو بات بھی کی ہے کی بڑے دل سے ہے، جو بات بھی کی ہے کی بڑی کام کی ہے، ہر جملہ چاہے وہ وصیت نامے کا ہو، جو زیادہ تر ہمارے نوجوانوں کو وصیت نامے کی صورت میں ملا ہے، یعنی ہمیں اس سے پہلے اتنا ڈاکٹر صاحب کو سننے سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا، وصیت نامہ ہمیں ملا تو پتہ چلا ہے کہ چند باتیں ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھی کی ہیں، نہیں، اس وصیت نامے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی چند ہی باتیں ہیں لیکن وہ بہت اچھی باتیں ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ ان کو قریت قریت کو ڈھونڈنا چاہیے، قریت قریت کے ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ باتیں کیا ہیں، ایک ایسے پریکٹیکل انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے 42 سال کی زیادہ سے زیادہ 43 ایئرز اولڈ بس شہادت مل گئی ان کو، لیکن وہ کمال کر گئے، وہ بنیادیں رکھ گئے، کہ آج بھی الحمدللہ ہمیں اس پاکستان سے مختلف شخصیات اور ان کے کاموں کو جب دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر محمد علی کی پاکیزہ سانس، ان کے پاکیزہ پسینے اور پھر بعد میں ان کے پاکیزہ لہو کی خوشبو آتی ہے، یا آج بھی نوجوانوں کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارے ویژن چھوٹے ہو گئے، ہم اب جو کام ہو چکا ہے اس کو بچانے میں لگ گئے۔ ڈاکٹر محمد علی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا تھا، وہ تو کہتے تھے یہاں تک تو میں نے کر دیا ہے، آئی ایس او تو میں نے بنا دی ہے، آئی او تو میں نے بنا دی ہے، تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ میں نے جان ڈال دی تھی، اس کے بعد بہت ساری اور جو امپلائیز یونٹس، یعنی بہت ساری ایسی امپلائیز کی یونینز جو انہوں نے بنائی ہیں، یعنی انہوں نے ٹیچرس کو جمع کیا ہے، انہوں نے آہستہ آہستہ گورنمنٹ اور جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو جمع کیا ہے، ایگریکلچرس جتنی شخصیات ہوتی ہیں ان کو جمع کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ان کے یونینز بنائی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اسکول کی چین بنائی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ سارے کام تو میں کر چکا ہوں، اب تم لوگوں سے جو تقاضا ہے وہ یہ تھا کہ اس کے آگے کی بات کرو، آگے جا کے سوچو اس کے بعد کیا ہونا تھا، اور ملتوں کے لیے اور قوموں کے لیے کیا کام ہونے تھے۔ یہ وہ کام ہے جو صاحب کو بتائیں، جو دفاعی موضوع پر ڈاکٹر صاحب نے کام کیا جو بہت کم لوگوں کو بتایا، کہ جب ملت کے اوپر یہ والی مشکل آئی، تازہ لشکر جنگوی سے پہلے سپاہی صحابہ وجود میں آئی، اور اسی جنگ کے علاقے سے کہ جو متاثر ترین علاقہ اب بھی ہے، وہاں سے پھر یہ شخصیات نکل کے آتی ہیں وہابی، اور پھر وہ شیعوں کو قتل عام کو جائز نہیں بلکہ واجب سمجھنے لگتی ہیں، اور پھر ایک پورا طوفان بدتمیزی پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی صورت میں پھیل جاتا ہے۔ ویسے تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہہ سکتے، یہ ایک ٹارگٹ کلنگس تھی، بس پیسے لیتے تھے، الگ ہے کہ نام مذہب کا یا کسی دین کا فرقے کا استعمال کرتے تھے نہیں، ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ پاکستان کے اندر مذہبی بنیادوں پر انتشار ابھی بھی نہیں ہے، اتنی زیادہ یہاں پر فنڈنگ ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ بن جائے ہماری حرکتوں سے تو اور بات ہے، ولّہ ابھی بھی اس طرح کا ماحول پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ خوب، تو اس زمانے میں جب شیعہ شخصیات، شیعہ امبارگاہ، شیعہ مساجد، شیعہ آرگنائزیشنز خطرے میں ہیں، تو وہ شخصیت ڈاکٹر محمد علی نقوی اپنے ہی جوانوں میں سے ایک گروہ کو کہتا ہے بھائی جاؤ جا کے ملت کا دفاع کرو، شخصیات کی حفاظت کرو، جاؤ امام بارگاہ مساجد کی حفاظت کرو، اسکاؤٹس بناؤ، اس طرح کے لوگوں کو اپنا دفاع کی حد تک ان کے ٹریننگز دو، کہ ان کے پاس ٹریننگز ہونی چاہیے کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ یہ کام بھی ڈاکٹر صاحب کر گئے۔ یہ ڈاکٹر محمد علی نقوی، اہم بات کیا ہے، چند علماء سے متاثر ہونے کے بعد، یہ بات میری بنیادی ہے اس کو یاد رکھیے گا، یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں الحمدللہ بائیں کے حوضہ علمیہ قم اپنے عروج پر نہیں تھا، نجف جیسی جگہ بھی صدام جیسے لوگوں نے اور ان کے پہلے جو سسٹمز تھے انہوں نے خراب کر دی تھی، لیکن پاکستان کو پھر بھی بہت اچھے اچھے علماء ملے ہوئے تھے۔ میں سابقہ علماء کی بات کر رہا ہوں، جو ڈاکٹر صاحب کو، جس ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو بنانے میں جن کا رول ہے، جن کا کردار ہے، ایک تو ان کے اپنے والد، میں نے کہا امیر حسین نقوی صاحب ہیں، اسی طرح مرتضی حسین صدر الفاضل تھے جن کو ابھی پاکستان کے اندر کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ واقعی مجتہد شخصیت پاکستان کے اندر موجود تھی، مرتضی حسین صدر الفاضل، جن کی کتابیں آپ نایاب ہیں، ڈھونڈنے بھی تو کتابیں نہیں ملتی، لیکن یہ اس زمانے کی شخصیت ہے کہ جب یہ ایران میں ہوا کرتے تھے یا ایران میں کسی محفل میں داخل ہوا کرتے تھے تو ناصر مکرم شیرازی جیسے لوگوں کو ہم نے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، جو کھڑے ہو کے ملاقات کیا کرتے تھے، ناصر مکرم شیرازی، آغائے مقدس اردبیلی، یہ لوگ اٹھ کے ملا کرتے تھے، جو بات کے مراجع ہیں وہ ہمارے مرتضی حسین صدر الفاضل صاحب سے ملا کرتے تھے اٹھ کے، کہ جن کی رحلت 85 86 وغیرہ میں رحلت ہو گئی تھی، لاہور میں مدفون ہیں، بہت بڑی شخصیت، علامہ صفدر حسین نجفی صاحب، مرحوم صفدر حسین نجفی، یہ تین شخصیات، آغا علی موسوی، چار شخصیات، یعنی یہ چار پانچ شخصیات وہ ہیں جو علماء سے تھوڑا سا اوپر، یعنی اجتہاد اور مجتہدین کی سطح کے لوگ ہیں۔ یہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کی ابتدائی ٹیم ہے، کہ جب انہوں نے یہ طے کیا، ابھی ڈاکٹر نہیں بنے، ابھی یہ طے کیا کہ یہ جو یلغار ہے سوشلزم کی یلغار، ابھی تو آپ کے اوپر کیپٹلزم کی یلغار ہے، یعنی مجھے آپ کو اس ماحول میں لے جانے کے لیے بہت ہی محنت کرنی پڑے گی کہ سوشلزم کہتے کسے ہیں، کمیونزم کہتے کسے ہیں، یہ پاکستان کے اندر لوگ اس زمانے میں جب بھٹو نے قلم بلند کیا اور کہا کہ پاکستان کو سوشلسٹ ملک بنانا ہے، اس کو امریکہ کے چنگل سے نکالنا ہے، اس زمانے میں امریکہ اتنا مضبوط بھی نہیں تھا، امریکہ کے چنگل سے نکالنا ہے اور رشیا کا نظام نافذ ہوگا، روس چائنا اور رشیا سے متاثر ہو رہے تھے نا جو آپ کے بھٹو، تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس پاکستان کو سوشلسٹ ملک بنانے کی پلاننگ کی تھی، کہ جو ایٹم بم بنا لیا رشیا سے آپ نے سپورٹ لے کے، وہ بھی اسی بنیاد پر بن گیا تھا آپ کا، کہ آپ اس طرف چلے گئے تھے، آپ اس بلاک میں چلے گئے تھے، امریکن یا کیپٹلسٹ بلاک سے نکل کے سوشلسٹ بلاک میں چلے گئے تھے ضیاء کے بھٹو کے زمانے میں. اب بھٹو نے پاکستان کو سوشلسٹ بنا دیا. سوشلسٹ کا جو دوسرا چہرہ ہے اس کو کہتے ہیں کمیونسٹ. کمیونسٹ کسے کہا جاتا ہے؟ آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ جو پہلے خدا کا انکار کرے، پہلے خدا کا انکار کرے کہ بھائی خدا نامی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا ہے، ہم سب میں صلاحیتیں اللہ نے برابر کی رکھی ہوئی ہیں، ہم سب کے درمیان دولت تقسیم برابر ہونا چاہیے. لفظ اشتراکیت ترجمہ بنتا ہے، سوشلزم کا ترجمہ اشتراکیت ہے، کہ ہم سب آپس میں چاہے ایک انجینئر ہو، ایک ڈاکٹر ہو، اور ایک چاہے صفائی کرنے والا ہو یا کچھ بھی ہو، سب کی سیلریز برابر ہوں گی، گورنمنٹ مضبوط ہو جاتی ہے، گورنمنٹ بھاری ہو جاتی ہے کیونکہ حکومت سارے ادارے اپنے انڈر میں لے لیتی ہے. یہ ساری فیکٹریاں، یہ سارے کارخانے، یہ ساری بلدیاتی نظام، یہ سب حکومت کے انڈر میں چلے جاتے ہیں، پرائیویٹائزیشن ختم ہو جاتی ہے. کیپٹلزم الٹا ہے، اس میں پرائیویٹائزم یعنی پرائیویٹ ہوتی ہے ہر چیز. واپڈا آپ کے یہاں کی کے ایس سی پرائیویٹ ہو گئی، آپ کے یہاں کی ریلوے پرائیویٹ ہو گئی، بڑے بڑے ادارے اسٹیل مل پرائیویٹ ہو گئی، یہ ہے کیپٹلزم. ہم سب کیپٹلزم کے اندر رہ رہے ہیں ابھی، لیکن جب ڈاکٹر مودی نے کام کو آغاز کیا تو نوجوان سارے کے سارے سوشلزم سے متاثر ہو رہے تھے. یونیورسٹیز کے اندر شیعہ آرگنائزیشنز نہ ہونے کے برابر تھیں، تو اس وقت سب کو جنہیں تھوڑا بھی جوش اور جذبہ نوجوانوں میں ہوتا ہے، آپ کالج یونیورسٹی کے اندر ہیں تو آپ میں جذبات ہیں، تو آپ یہ دو ہی گروہ تھے جو آپ کے جذبات کو کیش کرتے تھے اور آپ کا خون بہا دیا کرتے تھے اپنے اہداف کے لیے. ایک جماعت اسلامی جمعیت کے نام سے پورے پاکستان اور پورے یونیورسٹیز کے اندر موجود، اور دوسرا این ایس ایف، یہ سرخے ہوا کرتے تھے، نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن این ایس ایف. اور ہمارے جتنے بڑے لوگ تھے نا اس زمانے کے، ہمارے بڑے لوگ اس زمانے کے سب اپنے آپ کو کمیونسٹ کہلوانا پسند کرتے تھے کہ ہم کمیونسٹ ہو گئے. آپ کے یہاں کے وہ افراد کے جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوں شیعہ، وہ لوگ جو شعرا ہوں شیعہ، وہ لوگ جو خط و خطبہ ہوں شیعہ، وہ تو جو انٹلیکچوئل ہے اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ہم مذہبی حلقوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ سوشلسٹ سوشلزم کو پسند کر کے کمیونسٹ ہونے کو پسند کر رہے تھے، اور یہ آہستہ آہستہ اس بلاک میں جا رہے تھے، اپنے آپ کو دہریہ کہلوانا پسند کرتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ مقدس شخصیات ہیں آپ کے درمیان، ابھی بھی ان کا وہ تقدس آپ کے یہاں ہے موجود، اس لیے میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن یہ سب لوگ دہریہ ہو گئے تھے، اپنے آپ کو خدا سے دور کر لیا تھا. جب بزرگان چلے گئے تو بھی نوجوان بیچارہ، یہ تو ویسے ہی تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے، اس کو تو جو چیزیں نظر نہیں آتی اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسے تو اللہ نظر نہیں آتا تھا، یہ کیسے آسانی سے مان لے کہ اللہ بھی موجود ہے؟ بڑی مشکل ہے کیونکہ ہمارے گھرانوں میں اللہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جتنی آپ کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کو حیثیت حاصل ہے، اتنی اللہ کو حیثیت حاصل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کیونکہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کتنی آپ کے امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر جتنی بات ہوتی ہے، آیا اللہ کے موضوع پر اتنی بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. جتنی مجالس کو اہمیت دیتے ہیں ہم، اتنی نماز کو اہمیت نہیں دیتے. معلوم ہے اس کے اوپر کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو پرانا معاشرہ تھا وہ تو اور بھی خطرناک تھا، کہ جب ڈاکٹر محمد علی نے کام کا آغاز کیا ہے، اس زمانے میں تو لوگ ہر چیز سے دور ہو رہے تھے، عزاداری کو بھی چھوڑ رہے تھے، خدا کو تو چھوڑ ہی دیا تھا، عزاداری کو بھی چھوڑ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنس تو بنی ہوئی ہیں، ایک آدھ لاہور میں، ایک آدھ اسلام آباد میں، ایک آدھ کراچی میں، حسینی اسکاؤٹس کے نام سے یہ چھوٹے چھوٹے ادارے تو بنے ہوئے تھے، کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ سارے نوجوانوں کو کسی ایک لڑی میں پرویا جائے. یہ ڈاکٹر محمد علی کا اصل کام ہے، کہ جو انہوں نے یہ پلان کیا کہ جب وہ ابھی ڈاکٹر نہیں بنائے، ابھی وہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں پہنچا نہیں تھا، ابھی وہ صرف اسٹوڈنٹ ہے انٹر کا، اور وہ سوچتا ہے، لیکن کیونکہ علماء کی سرپرستی میں زندگی گزار رہے تھے تو کہا کہ ایسا کام کرنا چاہیے. بہرحال الہام تھا مہدی حکیم سے لیا ہوا. میں پہلے بھی آپ جوانوں کے درمیان شاید تذکرہ کر چکا ہوں، مہدی حکیم محسن الحکیم کے بیٹے تھے، محسن الحکیم مرجعیت عراق آغا خوئی کے ہم عصر، بلکہ آپ کہیے سینئر، کہ جب محسن الحکیم کا انتقال ہوتا ہے تو آغا خوئی پھر دنیا میں مرجعیت ان کی آتی ہے، تو وہ ان کے بیٹے مہدی حکیم کہ جو مبلغ تھے، پوری دنیا میں گھوم کے تبلیغ کرتے تھے، پاکستان بہت پسند تھا ان کو، بہت آ جایا کرتے تھے کیونکہ ان کی دوستی تھی ڈاکٹر صاحب کے والد سے، یعنی امیر حسین نقوی صاحب سے ان کی دوستی تھی، تو انہوں نے بھی اسی طرح کے خدشات کا اظہار کیا کہ جو عراق میں ہو رہا تھا کہ سارے نوجوان آہستہ آہستہ دین چھوڑ رہے ہیں، جبکہ کربلا، جبکہ ہمارے یہاں نجف، ہمارے یہاں قازمین، ہمارے یہاں سامرہ، یعنی ہمارے یہاں تو معصومین موجود ہیں، لیکن اس عراق کے معاشرے کے اندر بھی صدام سے پہلے والی بادشاہتیں، کیونکہ وہ سب رشیا کے انڈر میں چلی گئی تھیں، روس کے انڈر میں چلی گئی تھیں، تو تو وہاں کمیونزم پھیل رہا ہے، شیعہ جو ہے وہ دہریہ ہو گیا، اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو انہوں نے سنی اپنے والد کی محفل میں بیٹھ کے، اور پھر دیکھا کہ وہ خطرات تو یہاں پر بھی ہیں، اور بھٹو صاحب بہت تیزی سے پاکستان کے معاشرے کو سوشلسٹ معاشرہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر الحمدللہ اس ایک شخصیت نے اس طرح سوچنا شروع کیا، اور پھر وہ کاروان بنتا چلا گیا۔ بڑے اچھے اچھے لوگ اس زمانے میں الحمدللہ ملنا شروع ہوئے، اور پھر یہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھ دی گئی۔ جب شیعہ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھ دی گئی اور یہ سب لوگ ایک ساتھ، انہوں نے لاہور سے کام کا آغاز کیا، تو پھر کیونکہ میں نے کہا کہ وہ ایک پاکیزہ نفس ہے، وہ ایک پاکیزہ سانس لینے والی شخصیت ہے، وہ ایک مخلص انسان ہے، یہ جو اخلاص کے ساتھ چھوٹا کام بھی اخلاص کے ساتھ، چھوٹی بنیادیں بھی رکھی جاتی ہیں نا، اللہ اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اخلاص لائیں تو، اپنے کاموں میں اخلاص لائیے، پھر آپ دیکھیں کیسے برکت نہیں آتی، برکت آتی ہے کاموں میں۔ یعنی یہ سارے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، یعنی یہ کوئی بات ایسی نہیں کہ میں کوئی اپنے 50 سال کی زندگی کا تجربہ بیان کر رہا ہوں آپ کو، نہیں نہیں نہیں، قرآن یہی ساری باتیں کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، اور اللہ کے لیے کسی کام کی بنیاد ڈال دو، اور پھر دیکھو کتنی اس میں برکت ہوتی ہے۔ وہ ڈاکٹر محمد النقوی کہ جو ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اور اس وقت ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اور یہ سوچتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پورے پاکستان کے اندر ہر تعلیمی ادارے میں پہنچ جاتی ہے، ہر تعلیمی ادارے میں، پھر آہستہ آہستہ علاقوں میں پہنچ جاتی ہے، اور پھر انقلاب آ جاتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے، ایران کا انقلاب آ جاتا ہے، پھر تو ویژن بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی تو ہم یہ سوچ رہے تھے، صرف اتنا ہی سوچ رہے تھے کہ نوجوانوں کو اس گمراہی سے روکیں، اس سوشلزم سے روکیں، آنے والے خطرات سے روکیں، لوگوں کو دیندار بنائیں، ابھی تو ہم یہ سوچ رہے ہیں، ان کے اخلاقیات کو بہتر کریں، ان کی ایجوکیشن کو بہتر کریں، یہ 3-4 ہدف لیے ہوئے تھے نا۔ اگر آپ انشاءاللہ ابھی بھی منشور اٹھائیں گے تو اس منشور میں 3-4 باتیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم سے نوجوانوں کو آراستہ کرنا بڑا ہدف ہے، دنیاوی اعتبار سے ان کو اچھا تعلیم یافتہ بنانا ہے، ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہے، یہی 4-5 اہداف لکھے ہوئے تھے۔ لیکن جب انقلاب آ جاتا ہے تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی، یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے ہدف ہیں، ہمیں تو بہت بڑے بڑے اہداف کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمارا ہدف بہت بڑا ہونا چاہیے۔ جب انقلاب آ گیا، پھر پتہ چلا کہ یہاں تو امام زمانہ بھی ایک شخصیت ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ جب نوجوان پوری دنیا کا تیار ہو جائے گا تو ہم ظہور کریں گے۔ اب یہاں تو بالکل ہی ویژن ہی تبدیل ہو گیا، کہاں پر پہلے ہم یہ سوچ رہے ہیں نوجوان کی تربیت کرنا ہے صرف اس لیے کہ اچھے تعلیمی یافتہ ہو جائیں، اچھے اخلاق کے حامل ہو جائیں، اور یہ اچھے مسلمان اور اچھے شیعہ ہو جائیں۔ اب بہت بڑا ہدف ہے بھائی، بہت بڑا شیعہ اس لیے ہونا ہے کہ ایک بہت بڑا ہدف تمہارے سامنے ہے کہ تمہارا امام تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہارے اچھے اخلاق کا بھی انتظار کر رہا ہے، تمہاری اچھی تربیت کا بھی انتظار کر رہا ہے، وہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم مخلص ہو کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی بنیاد ڈالو کہ جو سبب بنیں گے کہ امام جو ہیں وہ ظہور کریں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ خمینی بت شکن سے الہام لیا تھا نا، خمینی بت شکن ایک شخصیت ہے، جب کام کا آغاز کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا ایک کام کرنے جا رہا ہوں، تو اس وقت کیونکہ کسی نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوا تھا، تو لوگوں نے تعجب ہی کیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا بزرگوں کو، 61 سال کی عمر ہے، 60-61 سال کی عمر ہے، 60-61 سال کہ جس میں ہمارے یہاں کا بزرگ یہ سوچتا ہے کہ اب میں کسی کام کا نہیں ہوں، سوچتا نہیں ہے، ہمارا ماحول ایسے بنایا گیا ہے کہ ہم ایسا سوچیں۔ اس ماحول کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بات آئی گئی ہے تو اس کو بھی مختصراً بیان کرتا ہوں۔ یعنی جو احساس ہوتا ہے نا، اب میں کسی کام کا نہیں رہا، میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، میں کسی بڑے کام کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ احساس پیدائشی نہیں ہے، آپ پیدا ہی ایسے ہوئے تھے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس انسان کے اندر اتنی صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے، کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہیں، بقیہ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ مایوس کیسے ہوتے ہیں اس کو سمجھیے گا، میں مثالیں چھوٹے چھوٹے دیتا ہوں، شاید آپ بقیہ باتیں سمجھ جائیں۔ اگر اس علاقے کے اندر بار بار لائٹ جائے گی نا، آپ کے دماغ میں بات آ جائے گی کہ آپ کو اسی لائٹ میں جتنی آتی ہے نا، اس میں زندگی گزارنی ہے، آپ بھول جائیں گے کہ آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ بھائی اگر یہ چیز 24 گھنٹے رہ سکتی ہے تو اس کو 24 گھنٹے رہنا چاہیے، بھول جائیں گے آپ۔ آپ پلاننگ کریں گے، یار مشین اس وقت چلانا جس وقت لائٹ آتی ہے، کیا مطلب، آپ نے اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ اب اگر روڈ ٹوٹے ہوئے نا، تو آپ نے وہ روڈ تلاش کر لیا کہ جس سے آپ نے جانا ہے، آپ نہیں کھڑے ہو کہیں گے یار یہ روڈ بننی چاہیے، میرا حق بنتا ہے، آپ کہیں گے میاں وہ راستے تلاش کر لو، گٹر کھلا ہوا ہے، بھائی وہ والی گلیاں تلاش کر لو جس میں گٹر کا پانی نہیں ہے،
یہ تھوڑی ہم نے گٹر کا پانی اس کے لیے کچھ سوچنا ہے، ہم نے نہیں سوچنا ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، پل ٹوٹے ہوئے ہیں، بجلی کا مسئلہ ہو، یوٹیلیٹی، یعنی ہمیں عجیب مسائل ہیں، کبھی آٹا غائب ہو جاتا ہے، کبھی چینی غائب ہو جاتی ہے اس پاکستان سے، اور ہم لائنوں میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ہم پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا گیس سی این جی نہیں ملے گی، اب پلاننگ کرو، رات کو 2 بجے نکل کے گاڑی کے اندر سی این جی ڈلوانی ہے، یعنی ہم آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ ہماری شخصیت کی پرورش کرتا ہے، اور انسان کے اندر سے جو بغاوت، انسان کے اندر جو اصل اس کی اصل ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کو نکال لیتا ہے، اس کو چھین لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ بھائی بس ایسے ہی ہو، تم ایسے ہی ہو، اتنے ہی بڑے انسان بن سکتے ہو، اس سے بڑا کام نہیں کر سکتے، بس یہی کر سکتے ہو جو کر رہے ہو، بس یہ جو ہو رہا ہے نا اس میں بہت ہی تھوڑا بہت اتحاد کر لو، کسی پارٹی سے مل جاؤ، ایک آدھ روڈ بنا لو، ایک آدھ فنا کر لو، بس یہی کر سکتے ہو، کبھی بھی نہیں سوچ سکتے، کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ اس پاکستان کی باغ دوڑ ایک دن آپ کو اپنے ہاتھ میں لینی ہے، تاکہ آپ جیسا حق بنتا ہے پاکستانیوں کا ان کو وہ حق دلا سکیں، یہ سوچ آپ کبھی سوچیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو نا وہ آہستہ آہستہ ہماری فکروں کو، ہماری سوچوں کو اتنی چوٹیں لگائی جاتی ہیں کہ ہم بہت چھوٹے انسان ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹے انسان ہو جاتے ہیں، اور جب ہم چھوٹے انسان ہو جاتے ہیں نا بھائی، پھر دشمن ہم پر حکومت کرتا ہے، پھر ہمارا مخالف ہم پر حکومت کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے، بڑا سوچ بھی نہیں سکتے، کریں گے کیا، بڑا سوچ بھی نہیں سکتے، کریں گے کیا۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی، امام خمینی بوتشکن، رہبر معظم حسن نصر اللہ، عبد المالک حسین، یہ وہ بڑی شخصیات ہیں کہ جو صرف بڑا سوچتی نہیں ہیں، یہ بڑا کرتی بھی ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، چلیں حزب اللہ لبنان تو ایک چیز ہے، چلیں ایران میں ایک انقلاب آیا ہوا ہے، یمن کے جہاں پر حوثیوں کی تعداد 50% سے زیادہ نہیں ہے، اور ان کا جو لیڈر ہے وہ بھی 40 سال کا بڑی مشکل سے ہوا ہوگا، 6 سال اس جنگ کو مسلط ہوئے ہوئے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے 34 سال کا ہوگا جب جنگ شروع ہوئی ہے، 34 سال کی عمر میں عبد الملک حوثی ایک ایسے ملک کو چلا رہا ہے کہ جس میں کوئی حکومت نہیں ہے، یہ تصور بھی مشکل ہے بھائی، کیسے کھا رہے ہیں لوگ وہاں پہ، کیسے جی رہے ہیں لوگ وہاں پہ، کیسے جہاد ہو رہا ہے وہاں پہ، کیسے یہ ٹیکنالوجی جس کو آپ ڈرون کی ٹیکنالوجی کہتے ہیں، کہ جو آئے دن الحمدللہ سعودی عربیہ پر گرا رہے ہیں، یمنی گرا رہے ہیں، یہ کیسے سائنسی ترقی ہوتی ہے بھائی، اتنے سخت حالات کے اندر جب تمہارے پاس گمرانی اور ملک بھی نہ ہو، چاروں طرف سے تمہارا محاصرہ بھی ہوا ہوا ہو، چاروں طرف سے محاصرہ، ایک طرف سمندر ہے محاصرے میں، اور 3 طرف ملک ہیں محاصرے میں، محاصرہ بھی ہوا ہوا ہو، کوئی تمہارا بیرونی رابطہ بھی نہ ہو، اور پھر تم اس طرح سے ایک ملک کو لے کے چل رہے ہو، اور تمہاری عمر بھی 40 سال کے قریب ہو، وہ آپ سوچئے کہ یہ خمینی بوتشکن نے کس طرح کے لوگ وجود میں، کس طرح کی فکریں وجود میں آئی ہیں، کس طرح کی شخصیات وجود میں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ تو خمینی انقلاب کے بعد کا کمال ہے۔ اب آ جائیں اگر یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ڈاکٹر محمد علی نقوی کہ جو اللہ کا بندہ، اس کے سامنے یہ سارے ایگزامپلس نہیں ہیں، اس کے سامنے یہ سارا زمانہ، یہ دور نہیں ہے، ابھی اسے نہیں پتا کہ امام زمانہ کے لیے ہم نے عوام کو تیار کرنا ہے، اس سے پہلے نہ خمینی کو دیکھا ہے، نہ اس نے ابھی حسن نصر اللہ لبنان کی حزب اللہ کو دیکھا ہے، اور وہ نوجوانوں کے لیے اس طرح سوچے، اس کا مطلب ہے وہ موجودہ شخصیات سے بڑا انسان تھا، جو ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں، حقیقت محمد علی آپ کو پتہ نہیں، وہ ان موجودہ شخصیات سے بڑا انسان تھا کہ جو انقلاب کے بعد انقلابی ہوئی ہیں، وہ انقلاب سے پہلے انقلابی ہے، وہ انقلاب سے پہلے سوچتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کے لیے، اور اب وہ آپ لوگوں سے تقاضا کرتا ہے کہ بھائی وہ کام تو ہم کر گئے جس کو تم ابھی سنبھال بھی نہیں پا رہے ہو، جبکہ ہمیں توقع یہ تھی کہ تم اب اس کے آگے کے کام کرو گے، اس کے آگے کے جا کے سوچو گے، سوچنے کی حد تک تو آگے بڑھو، سوچنے کی حد تک تو آگے بڑھو، نہیں بڑھ رہے، ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے تحریک نفاذ فقہ جعفری، آپ کو پتا ہے کتنے سو میں ٹکڑے ٹکڑے تقسیم ہو گئی، ISO اپنا وزن کھو بیٹھی ہے، وزن، حجم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے حجم کے اعتبار سے بہت پھیل گئی ہو، لیکن جو عمق ہوتا ہے، گہرائی ہوتی ہے، کھو بیٹھے ہیں۔ ایک وقت یہ ہوا کرتا تھا کراچی ڈویژن کا صدر گولڈ میڈلسٹ ہوا کرتا تھا کراچی یونیورسٹی کا یا NED کا، ہم نے گزارا بھائی دور، ہم نے وہ 84 85 86 87 88 ISO کے اندر رہتے ہوئے یہ معاشرہ دیکھا ہوا ہے کہ جب ایسی بڑے بڑے شخصیات یہاں پر، رضوان شاہ جیسے لوگ، عباس کاظم جیسے لوگ، کہ جو اس وقت پوری پوری یونیورسٹیز چلا رہے ہیں، بہت بڑا آدمی عباس کاظم، وہ یہاں کے ڈویژنل صدر رہا ہے، یعنی ڈاکٹر عقیل موسیٰ یہاں کے ڈویژنل صدر رہے ہیں، یعنی یہ شخصیات ہوا کرتی تھیں، اتنے بڑے بڑے لوگ اس معاشرے کے اندر، لیکن ابھی ISO اپنا وہ مقام کھو بیٹھی ہے، یعنی ہم نے وہ محنت کرنی ہی چھوڑ دی، ہم نے یونیورسٹیز کے ان ٹیلنٹس کو اپنے قریب ہی نہیں لا پا رہے، یعنی اب ہم میں طاقت نہیں ہے، اب ہم وہ نظریاتی شخصیات نہیں رہے، اب ہم وہ علمی شخصیات نہیں رہے، اب ہم وہ دینی علمی شخصیات نہیں رہے، اب ہمارے پاس نہ ہم نے متحری کو پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہم نے اس زمانے کے نوجوان، اس زمانے کے نوجوان فارغ ہو رہے ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا متحری کو، انہوں نے نہیں پڑھا رہبر معظم کی بھی فرامین میں سے جو پوری تقریر کا ایک آدھ جملہ واٹس ایپ کے اوپر آ جائے، سوشل میڈیا پہ آ جائے، صرف وہ پتہ ہوتا ہے کہ رہبر نے فرمایا، رہبر کا پورا ایک گھنٹے کا خطاب کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور اگر آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتہ، آپ کوئی بڑا کام اس پاکستان میں رہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنے علاقے کے اندر اور اپنے آرگنائزیشنز میں بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو دنیا میں ہو کیا رہا ہے، ابھی دنیا جا کہاں پہ رہی ہے، ابھی سوچ کہاں پہنچ چکی ہے، تشیعوں نے کہاں سے کس کس جگہ پر الحمدللہ کمن ڈال دی ہے، آپ اس وقت انقلاب اسلامیہ ایران تعین کرتا ہے کہ امریکہ کا صدر کون بنے گا، یہ آپ کے تصورات میں بھی نہیں آئے گی بات جو میں نے کہہ دی ہے، کہ آپ تعین کرتے ہیں ایران کے اندر، کبھی بھی امریکہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، ایک دو مرتبہ کے علاوہ جمی کارٹر کے ساتھ ہوا تھا، یا اب ہوا ہے کہ صدر ایک بار بناؤ چار سال کے لیے، اگلے چار سال کے لیے وہ صدر نہ پائے، پہلی مرتبہ یا کہیے دوسری مرتبہ ہو رہا ہے، ایک بار جمی کارٹر کے ساتھ وہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ ایران کا انقلاب آ گیا تھا، اس کو سزا ملی، اور دوسری یہ وجہ تھی، ابھی ہوا ہے کہ بھائی یہ ٹرمپ چلتا رہا تو ایران بہت مضبوط ہو جائے گا، وہی اسٹائل اپناؤ سازشوں والا، یہ ایران پر جو زور زور سے حملے کر رہے ہو نا، چاہے جملوں کے حملے ہوں چاہے کسی اور طرح کے، یہ ایران کو مضبوط کر رہے ہیں، وہی سازشی انداز، تو کہا کہ ہٹاؤ اس ٹرمپ کو، لے آؤ بائیڈن کو، اب یعنی ایران کی وجہ سے امریکہ کے صدر کا تعین ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، پہلے وہ پوری دنیا کے صدور کا تعین کیا کرتے تھے، پوری دنیا کی حکومتوں کا تعین کیا کرتے تھے امریکہ کے مقابلے میں، کسی کی جرت ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ جب ابھی آخری یہ باتیں شروع ہوئیں کہ ایران نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جہاں جہاں جس جس ملک نے ہمارے پیسے دبائے ہوئے، ہر دنیا کے ملک نے ایران کے پیسے دبائے ہوئے، بھائی آئل جایا کرتا تھا شاہ کے زمانے میں، فری میں بٹتا تھا، وہ سب اٹھا اٹھا کے رکھ لیا کرتے تھے، کوئی آئل دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی خزانے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی نے جہاز ہی روک لیے جب انقلاب آ گیا، ایران نے پوری لسٹیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہمیں چاہیے سب سے چاہیے، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر جنوبی کوریا ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر کوئی ملائیشیا ولائیشیا ہوتا، کوئی یورپ وورپ تو ہیں ہی، یہ دو چار اسلامی ملک بھی ہوتے نا، ہمیں افسوس نہ ہوتا، افسوس ہمیں ہوا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ عراق بھی وہ ایک ملک ہے کہ جو امریکہ کی اجازت کے بغیر وہ پیسہ واپس نہیں کر پاتا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ جو ایران کا تم نے ادھار دینا ہے، تمہارے اوپر جو ایران کا ادھار ہے تم نہیں دے سکتے، کون؟ عراق، جہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ 2003 میں صدام ختم ہو چکا ہے اور ہماری حکومت آئی ہوئی ہے، وزیر اعظم ہمارا شیعہ بنتا ہے، اس ملک کو اجازت نہیں ہے، جو دو دن پہلے اجازت ملی ہے کہ عراق نے جو پیسے دبائے ہوئے ہیں ایران کے وہ واپس کرو، امریکہ نے اجازت دے دی ہے، تب دنیا کو پتہ چلا لو عراق بھی ان ممالک کے اندر تھا، تو یہاں صدر کی تبدیلی، یہاں حکومتوں کی تبدیلی، یہاں بجٹ بننا، یہاں پر بجٹ سے اب نیچے کی بات آ گئی، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے تھرو آپ کے یہاں کے پل بننا، آپ کے یہاں کی سڑکیں بننا، آپ کے یہاں کے حتیٰ کہ یہ انرجی پلانٹ لگنا، چاہے وہ گیس کا ہو، چاہے وہ بجلی کا ہو، چاہے کسی کا ہو، یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا بھی تعین جو ہے نا وہ امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عربیہ کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، ایسے حالات میں ایران اس جگہ پہ جا کے سوچ رہا ہو، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے، لیکن ہم جب تک انشاءاللہ ڈاکٹر محمود علی جیسی شخصیات کہ جو اپنے زمانے سے آگے جا کے سوچا کرتی تھیں، اپنے زمانے سے بڑے کام کرنے کا پلان کیا کرتی تھیں، ڈاکٹر محمد علی کا کم سے کم نوجوانوں سے تقاضا یہ ہے، کم سے کم نوجوانوں سے تقاضا یہ ہے کہ بھائی اس طرح آگے سوچو، اس طرح آگے کام کرو، اس طرح اپنے ویژن کو مضبوط کرو، لیکن اس سے پہلے اپنی شخصیت کو مضبوط کرو، اپنی اخلاقیات کو مضبوط کرو، اپنی دینی تربیت کرواؤ، اپنے نظریات کو مضبوط کرو، یہ سب ہو جائے تو انشاءاللہ خدا تمہیں توفیق دے گا کہ تم وہ بڑے کام کرو گے جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پاکستان اور شیعوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ بہت شکریہ، میرا خیال ہے کہ میں بات کر چکا ہوں، انشاءاللہ پھر